بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. سورة الأنعام کی آیت ہے، آپ کو قصہ معلوم ہے اس کا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ان کی جو کفار گرد تھے ان کو قائل کرنے کے لیے پہلے ستارے کو کہا کہ ہاں یہ ستارہ جو ہے یہی معبود ہے، پھر چاند کو، پھر آخر سورج کو، اور سورج بھی غروب ہونے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ ہے توحید، کہ آدمی ہر طرف سے منہ موڑ کر سر تسلیم خم کر لے، حق تعالیٰ کی طرف منہ کر لے. صرف منہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ادھر رخ کر لے، مطلب یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرے، کہ جو حق تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشیت ہے، چونکہ حق تعالیٰ بندے کے لیے صرف ایک چیز چاہتے ہیں، خیر. اس لیے جو بھی مشیت ہے اس میں خیر ہوتی ہے. اور پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا، اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے مختلف جگہوں سے، کہ جو پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اس میں ایک چیز یہ عرض کی تھی کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ توحید کا اقرار ہو زبان سے، توحید اور رسالت دونوں، اور دل میں اس کی تصدیق ہو. اس پر ایک عجیب بات حکیم الامت نے لکھی ہے کہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اسلام توحید اور رسالت کا تو نام ہے، اسلام کو پھولوں جیسا ہلکا کر دیا، حالانکہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ کوئی چیز کے برابر قیمتی نہیں، کیونکہ عذاب دائمی سے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے نجات کا مدار بس اس پر ہے کہ توحید اور رسالت ہے، کا زبان سے اقرار کرے اور دل میں اس کی تصدیق ہو، سچا سمجھے. اور جنت کی دائمی نعمت اسی وجہ سے ملتی ہے، اگر ملے گی کسی کو اسی وجہ سے ملے گی. اگر یہ چیز چونکہ اتنی بڑی ہے کہ کہاں ابد الآباد کی جنت اور ابد الآباد کی دوزخ، اور اس سے دوزخ سے بچنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے یہ اتنی سی چیز کہ ایک مرتبہ زبان ہلا دو اور دلی دل میں سمجھو کہ یہ سچ ہے، اس سے زیادہ کی اور ضرورت نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی. اگر یہ چیز سب سے زیادہ دشوار بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسی قید لگاتے کہ بہت دشوار کام کرنا پڑتا تو بھی ٹھیک تھا، کہ ٹھیک چیز اتنی پڑی. مگر فرماتے ہیں حکیم الامت، قربان جائیے رحمت حق کے، کہ سب سے زیادہ ضروری چیز کو حق تعالیٰ نے سب سے زیادہ آسان کر دیا. یہ حق تعالیٰ کی ایک عجیب ہی صفات میں سے ہے، جو چیز جتنی ضروری اتنی آسان. مثلا ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے انسان کی زندگی کے لیے، تو ایسی آسان ہے کہ ہر جگہ ہے، وہیں اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، ایسا ہے کہ اس کو بیچ بھی نہیں سکتا. اسی طرح سے پانی بہت آسانی سے ملتا ہے. تو جتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت کے درجے میں ہوتی ہیں، عدالت اپنی رحمت سے اس کو بندوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ کلام پاک کی آیات میں ہمیں یہ حکم ہے کہ دیکھو، ادنا تقوی پر اکتفا نہ کرو، ادنا تقوی پر نہیں، بلکہ تقوی کو کامل کرتے رہو، اس کا اعلیٰ اور کامل درجے کا تقوی اختیار کرو. یہ مضمون پھر اس سے جائے گا کہ کیوں ایسا ہے. اور کلام پاک کی متعدد آیات میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہے، اور جو متوجہ ہو جائے اس کے لیے اسلام کا لفظ یا مسلمین یا اسلم سب ایک ہی معنوں میں ہے، اور لغت کے لحاظ سے اس کے معنی سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا، اپنی رائے ختم کر دینا، یعنی جس کو ہم تصوف میں تقبیح کہتے ہیں وہی معنی ہے. چنانچہ کلام پاک میں ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو کوئی بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے یعنی یکسو ہو جائے تمام طرف سے اور مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو، مخلص فرمایا ہے محسن کا ترجمہ، مطلب یہ کہ جو عبادت مخلص جو عبادت کرے گا وہ اس طرح سے کرے گا جیسے اللہ نے خود دیکھا ہے، یا یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہم بہت بڑا اجر ہے. اور ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہی بشارت ہے جو تمام اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی یہ ولی بن جائے گا اللہ کے ساتھ، اولیاء میں شامل ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک اور آیت میں ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. سورۃ النساء کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے زیادہ اچھا کس کا دین ہوگا کہ جو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، متوجہ ہو جائے، ہر طرف سے تعلقات کو کاٹ کر، یعنی غیر ضروری تعلقات کو کاٹ کر، دماغ کو ادھر ادھر سے نکالے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور وہ مخلص بھی ہو، وہ محسن، اور ملت ابراہیم کا اتباع کرے یعنی اسلام کا اتباع کرے. جہاں جہاں ملت ابراہیم کا اتباع کا حکم آیا ہے مراد اسلام کا اتباع ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت ہے وَمَن يُسْلِم وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے، یعنی محض ظاہری اسلام نہ ہو، قلب اس کا متوجہ ہو اللہ کی طرف، وہ محسن اور مخلص ہو، یعنی عبادت ایسے کرتا ہو جیسے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے لیے ہی کرتا ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا. اور اسی انہی معنوں میں یہ آیت بھی ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ ہر طرف سے تعلقات توڑو، دلچسپی ختم کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جو فرمائے جو حکم دے ان کو بچا لو. فرماتے ہیں کہ ملت کے ایمان کامل کے لیے، اب یہ ہے سوال کہ ایمان کامل کیوں ہو، ایمان کامل ہونا ضروری ہے. ابھی حکیم ملت کی کسی بھی بات آئے گی جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کامل مسلمان کے لیے لازم ہے، یعنی تھوڑا سا ایمان نہیں بچتا، ختم ہو جائے گا. تو حضرت ڈاکٹر دہائی آخر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو حیا نصف ایمان ہے، حیا ختم ہو گئی تو پھر یہ ایسا ہے جیسے ایک نوٹ ہے جس کی ایک طرف تو چھپا ہوا اور دوسرا سادہ ہو، ایمان کا وہ حصہ ہی نہیں تو وہ ایمان کہاں ہو، ایمان ختم ہو گیا. فرمایا کہ ایمان کامل کے لیے لازم ہے کہ طبیعت اور خوبو سب مسلمانوں کی سی ہو، رغبت اسی چیز سے ہو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اور ایسے لوگوں کو اسی چیز سے نفع ہوتا ہے جو حدیث و قرآن میں ہے. یعنی محمد الفاظ کلامات کمالات اشرفیہ کے محفوظ ہیں. ایمان کامل کے لیے لازم ہے کہ طبیعت اور خوبو سب مسلمانوں کی سی ہو، رغبت اسی چیز سے ہو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اور ایسے لوگوں کو اسی چیز سے نفع ہوتا ہے جو حدیث و قرآن میں ہے. وہ شخص مستحبات پر ویسا ہی عمل کرتا ہے جیسے واجبات پر. وجہ یہ ہے کہ کمال ہر کام کا اسی طرح سے ہوتا ہے. بندہ اللہ کا ہو گیا تو اب یہ کیوں سوچے گا کہ مستحب ہے یا نفل ہے، وہ تو جہاں موقع اس کا آئے گا ہر موقع کے لیے اللہ میاں کا ایک حکم ہوگا. مثلا اس کو اس وقت موقع ہے کہ جاؤ تیار ہو جاؤ اور اپنے دفتر میں جو تمہاری ملازمت ہے اس سے نکل جاؤ،
اس وقت نفل نہیں پڑھے گا, اس وقت نہ اشراق پڑھے گا نہ جائز پڑھے گا, وہ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہوگا. یہ ہے مطلب. یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام مستحبات پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے. مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو مستحب ہو, جو حکم ہو. پھر فرمایا کہ دیکھو یہ جو ایمان ہے, ہم غیر کامل ایمان مسلم ہمارے پاس ہے. غیر کامل ایمان کی نشانی یہ ہوگی کہ گناہ ہوں گے, باطنی گناہ کی ضرورت ہوں گے. جب تک باطنی گناہ ہے, ایمان میں نقص ہے. پوچھ رہے ہیں حضرت حکیم الامت کہ کیا ایمان کا نقص ڈرنے کی چیز نہیں ہے, اور کیا ایمان ایسی چیز نہیں ہے جس کو حاصل کیا جائے, یہ بتائیں. سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کھانا پکاتے ہیں تو کیا آپ کو اتنی سی بات بھی گوارا ہوتی ہے کہ نمک ذرا کم ہو, یا کوئی اور نقص کھانے میں ہو اس کو آپ گوارا کرتے ہیں؟ حالانکہ نمک اگر کھانے میں بالکل بھی نہ ہو تو کھانے میں جو مقصود ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے, اس کا بطلان نہیں ہوتا, مقصود ہی کا ختم ہو جائے نہیں. تو کمال ایمان تو بڑی چیز ہے, اور یہ مطلوب ہے. ہمت کیجئے اور حاصل کیجئے, اور ہماتن اپنی خواہشوں کو شریعت کا تابع بنائیے. عقائد ہوں تو شریعت کے مطابق, اخلاق ہوں تو شریعت کے مطابق, اور معاملات ہوں تو شریعت کے مطابق. بلکہ معاملات میں زیادہ خرابیاں ہیں, ان کو بالکل ٹھیک کر لینا چاہیے. ان کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. ایمان کے بارے میں ایک اور بات عرض کی تھی کہ ایمان والوں کو آزمائش ضرور آتی ہے, اور وجہ ایک تو ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اس میں, یعنی اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں ایمان ہے بھی یا نہیں, اور دوسرے تمہیز. اس کا حاصل یہ ہے کہ مصیبت کے ذریعے ایمان کو محض کچھ عرصے صاف کیا جاتا ہے. تو جب مصیبت کسی پہ آتی ہے, کوئی درد ہو, تکلیف ہو, اس سے جو اس کے وساوس اور معاصی ہوتے ہیں اس کا محض دھو دیا جاتا ہے. کیونکہ مصیبت کی عجیب خاصیت یہ ہے مسلمان کے لیے, ایمان والوں کے لیے, کہ وہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے جا دے. کوئی مسلمان ہو جہاں سے تکلیف پہنچے گا, اللہ کرے گا, دعائیں مانگے گا, دوسروں کو دعائیں, یہ ایمان کی وجہ سے. اس وقت جو ہے یہ ہوتا ہے جس کو تمحیص کہتے ہیں, کہ وہ مصیبت جو ہے سارا میل کچیل ایمان کا نکال دیتی ہے, اس لیے اس میں پریشان نہ ہو. تو مسائل میں حکمت ہی یہی ہے کہ اس سے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے, اور ایمان کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے, اور دعویٰ اور تکبر اور غرور وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے. اپنی حقیقت منکشف ہو کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آدمی کبھی دعویٰ نہ کرے. تو فرماتے ہیں کہ ملومت سے دیکھو, میں بقسم کہتا ہوں کہ اطمینان اور تسلی اسی سے ہوتی ہے کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بلا دلیل مان. حالانکہ اتنے بڑے عالم تھے, ان کے پاس بڑے دلائل تھے, لیکن فرمایا کہ اطمینان اور تسلی بس اس سے ہوتی ہے کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بلا دلیل مان لوں. اسرار و حکم کے درپے ہونے سے پوری تسلی نہیں ہوتی. اس حکم میں کیا مصلحت ہے, اس حکم میں کیا عجیب بات ہے, یہ ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. مطلب حج جب ختم ہوا تو میں حضرت کو لے کے گاڑی چلاتا تھا اس زمانے میں, خود ہی حضرت تھے اور بعض دوسرے مہمان بھی تھے. ہم لوگ چلے آئے, وہاں سے واپس آئے, اور یہاں گھر کے قریب کہیں تو رکے. تو میرے دماغ میں سوال آیا تھا, وہ میرے دماغ میں چکر کاٹ رہا تھا. میرے حضرت ایک سوال ہے دماغ میں آیا, کہنے کیا ہے. میں نے کہا حضرت یہ جو ہے تمام عبادات جو ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ آخر میں ایک دعا ہوتی ہے, روزے کے بعد روزہ ختم ہوتا دعا ہے, نماز کے بعد دعا ہے, اسی طرح سے. لیکن عجیب بات ہے کہ حج جب ختم ہوا, یعنی تیسرے جمرے کو جب کنکر مارا ہے, تو دعا مانگنے کی جانتی نہیں کس کو یہاں سے نکلو, اور ایک بھی اب دعا کا وقت ختم ہو گیا. تو حضرت نے ناراضگی سے کہا کہ ہم کون ہیں, اس کی حکمت جاننے کی ہم کوشش ہی کیوں کریں, اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی وہ ہے, شریعت ہے. تو جو ایمان ہے, میں آپ کو میں دیکھیے یہ عرض کر رہا ہوں خود اپنے فائدے کے لیے اور آپ کے فائدے کے لیے. صرف سننا بیکار ہے, سننا بیکار تو نہیں کہہ سکتے, کچھ نہ کچھ تو بھائی جو سنیں ان کو عمل میں لائیں اور ایمان کو پکا کر لیں, یہ مقصود ہے کہ اپنا ایمان ایسا کر لیں کہ مر جائیں تو ابد الآباد کی جنت مل جائے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے سنا بھی اور سب کچھ کر بھی لیا. اور اب یہ ایمان کا ایک خاص جز ہے تقدیس, اس کے بارے میں عرض کرنا ہے آج خاص طور سے اگر وقت ملا, اور اس کی تدبیر بھی بتانی. پہلے کچھ تھوڑی سی تمہید ہے اس کی. ایک صاحب کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں خط کے ان کے لکھا کہ ایک بزرگ کا الہام ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے رزق کی وجہ سے تو کیوں پریشان ہے. اس زیادہ تر پریشانی دیکھیے گا لوگوں کی رزق کی وجہ سے ہوتی ہے, اور یہ مردوں کو زیادہ ہوتی ہے کیونکہ رزق کمانا ان کے ذمہ ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے رزق کی وجہ سے کیوں پریشان ہے, یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر تو یہ بھی دعا کرے کہ اے اللہ مجھے رزق نہ دیجیے تب بھی ہم دیں گے, نہ کہ تو مانگے اور ہم نہ دیں, نہ کہ تو مانگے اور ہم نہ دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. واقعی اگر کوئی شخص تمام دن تسبیح لے کر یہ رٹا کرے کہ اے اللہ مجھ کو کھانے کو مت دیجیے تب بھی ملے گا. اور رزق کی جو یہ پریشانی ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ایمان ضعیف ہے, یہ ایمان کے ضعف کی علامت نہیں ہے بلکہ ایک طبعی کمزوری کی علامت ہے, اس لیے اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی عرض کی گئی تھی کہ دیکھیں دنیا میں طاعت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم دیا ہے اللہ میاں نے کہ میری اطاعت کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, ہر کہنا مانو, لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اندر غصہ اور شہوت وغیرہ رکھی ہے جو اس کو منع کرتا ہے. یعنی اطاعت مت کرو, ظاہر اطاعت کرو گے تو وہ مانتی, اطاعت نہ کرنے میں حرام شہوت کو منع کرنا. فرمایا کہ یہ جو ہے یہ بھی حق تعالیٰ نے اس میں بھی حکمت, اور حکمت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ شہوت دنیا مثال گلخن است کہ عزو حمام تقوی روشن است. یہی شہوت یعنی چیزوں کی خواہش ہے, حاصل کرنے کی خواہش ہے, پیسے کی خواہش ہے وغیرہ وغیرہ, جتنی بھی دنیاوی چیزیں ان کی خواہشات جو ہیں یہ شہوت ہی کی بنا میں پیدا ہوتی ہیں. اب شہوت ہو, شہوت والے جذبات اٹھیں اور اس میں ان کے اوپر وہ قابو پا لیں تو یہی تقویٰ ہے. تو اگر شہوت نہ ہوتی تو تقویٰ کہاں سے حاصل ہوتا. یہ دنیا کی جتنی ایسی چیزیں ہیں سب اسی لیے ہیں کہ مسلمان ان کے غلط استعمال سے بچتا ہے, تو یہی تقویٰ ہے. تقویٰ کے بڑے فضائل. فرماتے ہیں اس میں, میں چونکہ اس کی طرف آ رہا ہوں, یہ جو موضوع ہے یعنی تخویف, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اسلام کی تفسیر تخویف ہے. جہاں جہاں اسلام پر وہ بمانہ تخویف ہے, یعنی اپنی ذات کو خدا کے سپرد کر دینا اور اپنے کو ہر تصرف الہی کے لیے عامہ ادا کر دینا, یعنی اخلاق وہ جو چاہیں کریں, جو چاہیں حکم دیں, سب منظور ہے. اور نماز روزہ بھی اسی تفویض کا ایک فرد ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جو بھی ہے رمضان مبارک آنے والے ہیں تو ہمیں روزے رکھنے پڑیں گے, اس کا عقیدہ صحیح ہوگا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر ہی ہے, ہمارے لیے خیر ہی ہوگا, سمجھ جائے گا. جن قیود کے ساتھ لفظ اسلام آیا ہے قرآن پاک میں, اس میں اس کے معنی اطاعت کے نہیں ہو سکتے بلکہ تفویضی کے معنی ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ قاعدہ ہے کہ آیات میں بعض بعض کی مفسر ہوتی ہے, تو جہاں اسلام بلا قید مذکور ہے کسی آیت میں, وہاں بھی مقیدی مراد ہے کیونکہ دوسری آیات میں مقید ہے تفویض کے ساتھ. اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمالات و فضائل میں سے ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تم بجز اسلام کے کسی حالت پر جان نہ دینا. یہاں مراد ہے کہ دیکھو تقدیس, اسلام سے مراد تقدیس ہے, کہ تقدیس ہونی چاہیے. تو ہم لوگ کو سیکھنا ہے لوگوں کو تفویض کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کر کے مشق کر کے اس کو چکھنا ہے، اس میں جو مشکل پیش آئے اپنے شیخ سے پوچھنا ہے، حتیٰ کہ ہم تفویض میں کامل ہو جائیں. ہر چیز کو جس کو بھی آدمی اختیار کرے اس کے کمال کی کوشش کرے، کمال کی کوشش کرے، یعنی کہ بس چلتا پھرتا کام کر دیا یا چکر بھاگ گیا، چھو کر بھاگ گیا. فرماتے ہیں، یہ مضمون بھی عظیم ہے، فرماتے ہیں یہاں تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اسلام یعنی تفویض پر مداومت رکھو. اس آیت سے یہ مقصود نکالا کہ وہ لوگ کسی وقت تفویض کو ہاتھ سے مت جانے دیں. یہ وہ چیز ہے جو پریشانی کو لذیذ کر دیتی ہے، بیماری کو بھی لذیذ کر دیتی ہے، فاقے کو بھی لذیذ کر دیتی ہے، روزوں کو بھی لذیذ کر دیتی ہے. یہ مت سمجھنا کہ تفویض کے بعد پریشانیاں یا پریشان کن واقعات پیش نہیں آئیں گے، یہ تو نہیں ہوگا. مشیت تو چلے گی، اللہ میں جلدی چل رہی ہے، ضرور آئیں گے، مگر پہلے وہی واقعات جو تم کو پریشان کرتے تھے، ناگوار تھے، اب خوشگوار ہو جائیں گے. یہ فرق ہے. اس لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، دیکھو بشاشت قلب کو ہاتھ سے مت جانے دیں. جہاں بشاشت قلب ہاتھ سے گئی، سمجھو کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. کیونکہ اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، پکا ہوا ہے. جب تک اللہ کا ذکر ہوگا وہ شخص جو ہے پریشان نہیں ہوگا، بشاشت قلب رہے گی. یہ ایسی بات ہے جیسے کسی نوکر کو کہا جائے یا کسی کو کہا جائے کہ بے وفا بن کر جان مت دینا. اسی لیے سب نے فرمایا دیکھو اسلام پر جان دینا، مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ عمر بھر وفادار رہنا، یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ مطلب ہے جب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے عمر بھر ہر ہر لمحے تفویض کو پکڑ رہے ہیں. ابھی بتاتا ہوں تفویض ہے کیا، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، ان پھر سے چلایا جائے گا. یعنی بے وفا بن کر جان مت دینا، عمر بھر وفادار رہنا، لیکن حق تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ اس لیے کہہ دیا کہ جو عشاق ہیں اللہ کے، وہ ان کو اگر یہ نہ کہا جاتا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون نہیں کہا جاتا، بس تفویض کا حکم دے دیا جاتا کہ زندگی بھر تمہیں تفویض کے ساتھ رہنا ہے، تو ان پہ مصیبت آ جاتی کیونکہ وہ سمجھتے کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے. اس لیے حق تعالیٰ نے ان عشاق کی تسلی کے لیے یوں فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ کم سے کم مرتے وقت تو تفویض کامل ہونی چاہیے. یہ فرق کہ تم کرتے رہو کوشش، آخر مرتے وقت تم کو تفویض حاصل ہو جائے، کامل تو کافی ہے. لکھا ہے اس عنوان میں ان عشاق اللہ تعالیٰ کا عاشق کوئی بن کے دیکھے تو اس اٹھ سے یہ کتنی رعایت ہے کلام پاک میں ان عشاق کے لیے. اس عنوان میں ان کی تسلی کر دی گئی کہ اگر موت کے وقت بھی تفویض کامل ہو جائے تو کافی ہے، مرتے وقت تو تفویض کامل ہوگی. ابھی سمجھ میں آ جائے گا تفویض ہے کیا. لیکن یہ یاد رکھو کہ مرتے وقت تفویض کلی یعنی کامل تفویض عادتاً اسی کو حاصل ہوتی ہے جو زندگی بھر اس میں مشغول رہا ہو، اس کی کوشش کرتا رہا ہو، مشق کرتا رہا ہو. ورنہ موت کا وقت تو سخت نازک ہے، وہ تحصیل نسبت اور مقامات طے کرنے کا وقت نہیں ہے، اور تکمیل تفویض کا وہ وقت نہیں ہے. اس وقت تو جزا اور سزا ہے، اس وقت تو اعمال لائیں گے سامنے، اس وقت ہمارے اعمال کا اثر آئے گا سامنے. اگر اچھے اعمال ہوں گے تو فرشتے خوبصورت ہوں گے، خوشبو میں ہوں گے، سب کچھ یہ سب دیکھ رہا ہوگا وہ، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو پٹائی شروع ہو جائے گی. تو یہ وقت جو ہے تفویض حاصل کرنے کا وہ وقت نہیں ہے. ابھی سے حاصل کرو، ابھی سے حاصل کرو گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تفویض کامل عطا فرمائیں گے مرتے وقت. ہے بھی یہ کہیں حدیث میں اس کا مضمون کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام محبتوں کو سلب کر لیتے ہیں اس کا بندہ، اور صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، یعنی وہ اس کا وہی حال ہو جاتا ہے کہ انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات، سب ہر طرف سے وہ بے رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے رخ کر لیتا ہے اپنا. یہ شیطان نے راہ مار رکھی ہے کہ عمر بھر پٹی پڑھاتا رہتا ہے کہ ارے ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، ابھی تھوڑے مزے کر لو. فرمایا کہ تفویض وہ چیز ہے کہ کہ ہر کام میں اس کی ضرورت ہے، خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا، اور اگر نہیں کرے گا تفویض پریشان ہوگا. مثال کے طور پر آپ کے اوپر کسی نے مقدمہ کر دیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، عدالتیں اتنی اچھی چیز نہیں کہ وہاں جائے آدمی، تو آپ نے ایک وکیل کر دیا، وکیل ماہر ہے اور وہ دھوکہ دینے والا نہیں ہے، آپ کو خیال بھی رکھے گا، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، تو اب آپ کا کیا حال ہوگا دل کا؟ آپ مطمئن ہیں میرا جو کام تھا ہم نے کر دیا، وہ وکیل جائے گا، وہ لڑے گا، جج سے بولے گا، جو کچھ کرتا جائے گا وہ کرتا جائے گا، ہمیں کچھ کرنا ہی مطمئن ہو جائے گا، اور اگر وہ اپنی رائے لڑائے گا تو بہت پریشان رہے گا. تو یہ ہے تفویض، وہ چیز ہے کہ ہر کام میں اس کی ضرورت ہے، خواہ دنیا کا ہو یا دین کا، یعنی ہر چیز میں، ہر کام میں اپنی رائے کو فنا کر دے، یہی ہے تفویض. اپنی رائے نہ ہو، اور اپنی رائے کہاں ہوتی ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک کچھ تقوینی امور میں، تقوینی امور تو بہت کثرت سے ہم اپنی رائے مارتے ہیں، آج ایسا کیوں ہوا اور ایسا ہو جاتا اور ایسا ہو جاتا اور ایسا ہو جاتا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تفویض کے خلاف ہے. جو ہو رہا ہے وہ من جانب اللہ ہو رہا ہے، اسی میں خیر ہے. غرض تفویض وہ چیز ہے کہ ہر کام اس کی ضرورت ہے، خواہ دنیا کا ہو یا دین کا. اور جو تفویض والا ہوتا ہے، یعنی صاحب تفویض ہوتا ہے، جتنے اہل اللہ ہیں سب صاحب تفویض، اس کے بغیر اہل اللہ کا درجہ نہیں پا سکتے. تو صاحب تفویض تو ابتدا ہی تفویض کرتا ہے، شروع میں ہی تفویض کرے گا، اب جو اس کا دماغ میں یہی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مشیت میرے لیے بنائی ہوئی ہے، وہ آ کے کھلے گی مستقبل میں، وہ میں اسی کو پسند کرتا ہوں، مجھے وہی قبول ہے، یہ ہے تفویض. اور تدبیر جو کچھ کرتا ہے، اور تدبیر بھی کرتا ہے، لیکن تدبیر کیوں کرتا ہے؟ کیوں جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت بنی ہوئی ہے اور وہی میرے لیے خیر ہے، لیکن ہم اپنی تدبیر بھی لڑاتے ہیں. تو جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنی تدبیر بھی کرتا ہے، اور تدبیر وہ جو کچھ کرتا ہے محض سنت اور اطاعت سمجھ کے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہمارے حضرت بھی بہت خیال کرتے تھے، یہ نہیں کہ تدبیر نہ کرے. ایک مرتبہ حج میں ایک ڈیزرٹ کولر تھا ہمارے پاس، تو ہم لوگ ہر حج میں، بہت پرانی بات ہے، اس زمانے میں سب چیزوں کی اجازت تھی، تو اتفاق سے وہ مینا میں کام نہیں کر رہا تھا، صحیح کر رہا تھا لیکن صحیح نہیں کر رہا تھا. تو حضرت نے کہا بھائی دیکھو اس کو کیا ہو رہا ہے، اس کو ڈرائیور منگوایا، اس کو منگوایا، اس میں سب لگ گئے کہ اس کو ٹھیک کر. یہ نہیں کہ تدبیر نہیں کرتا، تدبیر کرتا ہے، لیکن اس وجہ سے کرتا ہے کہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا. بیٹھا ہوا ہے ایک چیز خراب ہے اور بیٹھا ہوا ہے، یہ غلط بات، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. اسی لیے ہمارے جتنے اہل اللہ گزرے ہیں ہر چیز کو فوراً ٹھیک. ہم اور بعض بزرگ جو ہیں وہ کسی نے کوئی چیز مشین لا کے دے دی، کچھ اور لا کے دے دیا، سب سے پہلے اس کا مینول غور سے پڑھتے ہیں کہ اگر استعمال کرنا تو پورا معلوم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آئی ہے. تو جو تدبیر کرتا ہے صاحب تفویض، وہ محض سنت اور اطاعت سمجھ کر کرتا ہے، اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ تدبیر ضرور کامیابی ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بنائی ہوئی ایک تقدیر، وہی ظاہر ہوگی، اس لیے وہ یہ نیت نہیں کر سکتا. آپ نے کتنا اس کو کہتے ہیں آؤٹ لک کا فرق، سوچ کا فرق، کیسا جی سوچ کا فرق ہے. آدمی تدبیر کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ وہ چیز حاصل ہو جائے، اور یہ اللہ والا کیا کر رہا ہے؟ اس کو اس سے پرواہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکم کے اوپر عمل کرتا ہے. تو اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ تدبیر ضرور کامیاب ہی ہو، بلکہ وہ کامیابی کو اور ناکامی کو حق تعالیٰ کے سپرد کر کے کوشش کرتا ہے، حق تعالیٰ کے سپرد بھی کر دیتا ہے، یا اللہ ناکامی ہو یا کامیابی ہو آپ کے سپرد، اور کوشش اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، یہ کئی دیکھے اتنے عرصے میں، عرصہ گزر گیا پچھلے 30-40 سال میں، جن کو اولاد نہیں ہوتی، اتنا پریشان ہوتے ہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں، اور خاص طور سے عورتیں مجھ کو لکھتے ہیں، تو میں کہ تم اس کو چھوڑو، یہ اللہ میرا کام ہے، تم کہاں دخل دے رہے ہو، تمہارا کام ہے، ایک روح کو آنا ہے، اس روح کی پھر اولادیں ہوں گی، ہر ایک کی قسمت لکھی ہوئی ہے، ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے، ہر ایک کا آخرت میں کیا اس کا ہونا وہ لکھا ہوا، پہلے سب کچھ طے ہے، تم کیا دخل دے رہے ہو بیچ میں، تھوڑا دخل دینے سے کچھ ہوگا؟ غلط بالکل. اسی طرح سے بعض تو یہاں لڑکے ہو گئے، لڑکی ہو گئی پیدا، کون کو بڑا افسوس ہوا، لڑکا چاہتے تھے، پھر دوبارہ بھی لڑکی ہو گئی، پھر دوبارہ بھی غلطی ہو گئی. تو اب وہ جو ہے سمجھ بھائی اس کی فکر میں تم کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو حق تعالیٰ کا کام ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی یا ہو یا نہ ہو. تو جو شخص اس ارادے سے تدبیر کرتا ہے کہ مجھے کامیابی ہی ہو جائے, جیسے جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ اس مشکل میں ہوتے ہیں, ان کی پریشانی کی کوئی حد نہیں رہتی. اس لیے میں فوراً منع کر دیتا ہوں, ہر چیز اس بارے میں مت سوچو, اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی میں سوچو نہیں. یہ ایک بڑی بنا ہے, شیطان اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور ایسا پریشان کرتا ہے کہ بس پوچھئے مت. جتنے ہمارے ایک دوست ہیں یہیں پہ تھے, ان بیچاروں سے ڈاکٹروں نے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں نہیں کروائی لیکن اولاد نہیں ہوئی آخر کار. ایک اور دوست کراچی میں ہوئی جی اولاد نہیں ہوئی, سارا زور لگا لوگوں کی کتنی تدبیریں کر بیٹھے بیٹے بدلا میں آپ یہاں سے روح آنی ہی نہیں ہے تو کہاں سے آئے گی. سیدھی سیدھی بات ہے, ادھر سوچنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ حق تعالیٰ کی مشیت ہے, اسی میں ہم راضی ہیں. جو بھی مشیت ہو ہم راضی ہیں, پہلے سے راضی ہیں, ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا مشیت ہے لیکن ہم راضی ہیں. یہی تفویض ہے, یاد رکھو اچھی طرح سے عقل سے یہ سوچنا, یہی تفویض ہے. بتاؤ تفویض کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے یہ, مشکل ہے یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے بڑھ کر فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جو مشیت میرے لیے بنائی ہے وہی بہتر ہے, اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہی ہے تفویض. اور کچھ تفویض ایک باطنی عمل ہے, اس کا سوچنے کا نام. سوچ لیا, یہ سوچ لیا آپ نے تفویض کا حق ادا کیا. اب فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا شخص جو یوں کرے گا یوں سوچے گا اس کو پریشانی ہوگی نہیں ہوگی, اپنی ناکامی کا اس کو رنج ہوگا نہیں ہوگا. تو بتاؤ تفویض سے زیادہ راحت کا آلہ دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت تلاش کرتے کرتے تھک جائیے گا, اس سے بڑھ کر راحت کا آلہ کوئی نہیں ملے گا. ساری دنیا ہی ان کی مٹھی میں آ گئی. جو کسی کا ہے کہ بزرگ کا اور کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے, کہنے لگے جس کی مرضی سے پوری کائنات چل رہی ہے اس کا کیا حال پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت آپ ایسی بات کیسے کہہ رہے ہیں, آپ کی مرضی سے چلتی ہے. بھائی میری مرضی تو وہی ہے جو اللہ نے کی مرضی, میں نے پہلے سے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ختم کر دیا ہے. تو اب جو چل تو رہا ہے اللہ کی مرضی سے لیکن میری بھی وہی مرضی ہے, تو اب ساری کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے. مگر تو ایسی راحت مل جاتی ہے, مگر راحت کی نیت سے تفویض کرنا دین نہیں ہے بلکہ دنیا ہے. کیونکہ راحت کی نیت کر لی وہ دنیا کی چیز ہے. حقیقی تفویض یہ ہے کہ اس کا قصد نہ کرے کہ اس سے مجھے راحت ملے گی, بلکہ اس سے یہ ایک بات, یہ اللہ کا حق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندے کے اوپر کہ بندہ اپنے امور اس سے ان کے سپورٹ کر دے. ان سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ جیسے بچے کے لیے باپ سے بہتر کون کر سکتا ہے, ماں سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے ماں باپ کے سپورٹ کر دیا اس نے. اس لیے رضا حق کا قصد ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اگر سے تحویز بقصد راحت سے بھی راحت حاصل ہو جائے گی مگر یہ نفع قابل اعتبار نہیں. تفویض جو معتبر ہے وہ یہی ہے جس سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور کچھ اور مقصود ہی نہ ہو. یاد رکھیے تفویض اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اور وہ جو راحت ہے اور پریشانی سے بچنا ہو تو خود ہی ہاتھ آ جاتا ہے, اس کی نیت کیوں کریں؟ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمتہ اللہ علیہ سے کسی کی حکایت لکھی کہ میں بزرگ سے ملنے گیا تو وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تفویض کی لذت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. واقعی تفویض میں بڑی لذت ہے مگر عبد اللہ اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیت خراب ہو جائے. جب اس کی لذت کا ہمیں پتہ چلا تو کہیں اس کی طلب نہ ہو جائے. لیکن یہ ان بزرگ کا حال تھا, تم یہ دعا نہ کرو. بزرگوں کا حال ہوتا ہے تم یہ دعا نہ کرو کیونکہ لوگ بدون لذت سے تفویض نہیں کر سکتے. تو ہم جو ہیں اگر ہمیں لذت نہیں ملے گی تفویض میں تو ہم تفویض ہی چھوڑ دیں گے, اس لیے کرو. لیکن ہوگا یہ کہ اس کی وجہ سے تم تفویض کا قصد کرو گے اور نیت کو ٹھیک کرو گے اپنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اب اگر لذت عطا ہو جائے تو یہ نعمت حق ہے, اس سے گھبراتے کیوں؟ اس سے پناہ نہ مانگو نہ اس کے دفاع کی دعا کرو, اور لذت حاصل نہ ہو جب بھی راضی رہو. بعض اہل مقام لوگوں نے فرمایا ہے کہ اگر وہ چپت مارے کھا لو, پیار کرے پیار کرا لو, اس کی لذت حاصل ہو تو اس کو نعمت سمجھو. لیکن یاد رکھو کہ تفویض کے معنی ترک تدبیر نہیں. آپ کو مثال ابھی بتائی کہ تفویض کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تدبیر کو چھوڑ دیا جائے, کیونکہ یہ جو تدابیر ہیں ان کا کرنا اللہ کے حکم سے ضروری ہے. تدبیر کرے اور تدبیر کے نتیجے کو خدا کے سپرد کر دے. تدبیر کرنا بھی اسی کا حکم ہے جس کے لیے تم تفویض کر رہے ہو. جو تفویض کا حکم دے رہا ہے وہی تدبیر کا بھی تو حکم دے رہا ہے. تو اپنی طرف سے نہ بڑا تجویز کرو نہ راحت, بلکہ جو وہ تجویز کر دے اس پر راضی ہو جاؤ. اب فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو یہ نسخہ اکثیر ایسا ہے جس سے نہ اہل دنیا کو استغنا ہے, نہ اہل دین کو, نہ علماء کو استغنا ہے, نہ عام لوگوں کو, بلکہ تمام عالم اس کا محتاج ہے. آپ بس تجویز کر کے دیکھیے, انشاءاللہ سب شدائد کا تحمل آسان ہو جائے گا. آپ تفویض کر کے دیکھیے, انشاءاللہ سب شدائد کا تحمل, ساری مصیبتوں کا تحمل آسان ہو جائے گا. اور اگر آسان نہ بھی ہو تو تفویض کے ساتھ سوا چارہ ہی کیا ہے؟ ہوگا تو وہی, اللہ تعالیٰ کی مشیت کا پہیا تو چل کے رہے گا, جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. تم چاہے راضی ہو یا نہ راضی, بس فرق یہ ہے کہ مسلمان راضی ہوتا ہے اور کافر راضی نہیں. کافر اپنی چاہتا ہے ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں ایسا کر لیتے تو ایسا ہوتا ہی منع ہے. اگر تجلی جمال ہو تو بھی تفویض سے کام لو, اور تجلی قہر و جلال ہو اس وقت بھی تفویض سے ہی کام لو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا, مجھے چین کیوں کرو, اسرافیل سور منہ میں لیے ہیں اور کان جھکائے حکم کے منتظر ہیں کہ ذرا حکم ہو تو میں اس دنیا کو درہم برہم کر دوں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کو سن کر لرز گئے, گھبرا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یعنی گھبراؤ نہیں بلکہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہو, یعنی تفویض کرو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیا, وہ جو چاہے کریں. یہ ہے مطلب اس کا, یہ ہے. دیکھیں نا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل تو بہت لوگ پڑھتے ہیں دیندار, یہ نہیں سوچتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ سپرد کر دینا اپنے امور کو, یعنی تفویض کر, خدا پر نظر رکھو. ارے جب سارے راستے انہی کے قبضے میں ہیں اور تم کہیں سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے, تم مشیت میں تغیر لا نہیں سکتے, تو اب بجز تفویض کے چارہ کیا ہے تمہارے پاس؟ واللہ سارے راستے بند ہیں, کہیں ان کی مشیت سے باہر نہیں ہو سکتے. بس ہماری ایسی مثال ہے جیسے لنگڑا ہرن یا مرغ جال میں پھنسا ہوا ہو. اس کو تحمل تو چاہیے کہ صبر سکون کے ساتھ پاب زنجیر ہو جائے, ورنہ جتنا پھڑپھڑائے گا اتنا پھنسے گا. بس ہمیشہ کے لیے دستور عمل بنا لو کہ شریعت نے جس تدبیر کی اجازت دی ہے, خواہ دین کے متعلق ہو یا دنیا کے, وہ اختیار کر کے نتیجے کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرو, بس اس سے نجات ہوگی. اب میں تمام دنیا سے کہتا ہوں, حکیم الامت فرما رہے ہیں, اب میں تمام دنیا سے کہتا ہوں کہ کوئی اس سے بہتر نسخہ لا کے دکھائے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں, انشاءاللہ قیامت آ جائے گی اور اس سے بہتر نسخہ کوئی لا نہ سکے گا. اسی کو حق تعالیٰ دس جگہ بیان فرماتے ہیں, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ. یہ ہے مسلمون, مسلمون یہاں مسلمون, مسلمون اسلام, مسلمون مطلب کہ تفویض. دیکھیں اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا, مجھے خود بھی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام یہ تفویض کا کس قدر حکم دیا ہے. کلام تعالیٰ کثرت سے حکم دیا ہے. فرماتے ہیں اسلام کامل یہ ہے کہ ہر حال میں آدمی حق تعالیٰ کا منقاد اور مطیع ہے, فرما بردار, مشیت سے راضی, اغراض سے قطع نظر کر کے اتباع اختیار کرے, نہ مال کی پرواہ کرے, نہ جاہ کی, نہ حکومت کی. حق تعالیٰ یہ حالت نصیب کر دیں کہ حقیقت سمجھ میں آ جائے, اور ہر وقت یہ امر منتشر ہوتا رہے کہ ہر چیز حق تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ رب العالمین ہیں, ہمارے بدخواہ نہیں ہیں. جو کچھ ہم نے تقویم کرتے ہیں یا تشریح, وہ سب ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. کچھ تو تقویم چیز ہوتی ہے, بھائی طوفان آ گیا, بارش آ گئی, بہت سے حادثات ہوتے رہتے ہیں, پیٹ میں درد ہو گیا, اور اس میں سے اچھے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تو تقویمی امور ہے, اور تشریحی امور کہ اللہ میں کا حکم آ گیا, دیکھو رمضان آ رہا ہے, روزے رکھو, یہ کیا ہے؟ تشریحی حکم ہے. یہاں بھی وہی سر تسلیم خم کہ میرے رب کا یہ حکم ہے, تو دو طرح کی چیزوں میں ہمیں تفویض اختیار کرنی پڑتی ہے. اور یہ سمجھے کہ روزے رکھنا جو حق تعالیٰ نے فرض کر دیا وہ اس لیے ہے کہ ہمارا فائدہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کا سے فائدہ نہیں چاہتے. حضرت ڈاکٹر جو ہے عارف رحمۃ اللہ نے میرے بھائی کو فون کے اوپر آئے ہوئے تھے حج پر, یہی سمجھایا تھا. اس نے کسی چیز کا ذکر کیا تو حضرت نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ میاں کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں اللہ میاں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں کیا اللہ میاں کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر اللہ میاں کا فائدہ ہوا تو اللہ میاں کیسے ہوئے؟ تو محتاج ہو گئے؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کیا ایسی نایانی کھیل تماشے کے طور پر کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی استفاق ہے. تو ایک ہی وجہ ہوتی ہے کسی چیز کے ہونے کی, کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے سمجھتے ہیں, ان کی حکمت ہوتی ہے اس کو ایسی مصیبت دو یا ایسی چیزیں دو کہ اس کا فائدہ ہو جائے. تو ہر صورت میں مشیت جب ظاہر ہوگی اس میں خیر ہی خیر ہوگا. اب یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اسلام یا تفویض, جو آپ کا چاہیں کہیں, یہ تو مطلوب صفت ہے, اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں ہو سکتا. آیات قرآن بالکل صاف ہیں کہ تم کو حاصل کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو کتنا حاصل کریں, تھوڑا سا یا میڈیم یا بہت زیادہ؟ فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت کمال کے تھے, فرمایا کہ جو شخص کسی صفت کا اپنے اندر دعویٰ کرے تو تین حال سے خالی نہیں. ایک تو یہ کہ وہ صفت اس میں بالکل ہی نہ ہو, تو اس صورت میں دعویٰ بالکل جھوٹا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ صفت اس میں ہو تو صحیح لیکن کامل نہ ہو. اس صورت میں وہ دعویٰ تو صحیح ہو گیا مگر صرف لغت کے اعتبار سے, عرف کے اعتبار سے نہیں ہوا صحیح. کیوں؟ کسی نے کہا میرے پاس مال ہے, ہاں میرے پاس ہے, اپنے جگہ 2 روپے تھے. تو 2 روپے والے کو کوئی مالدار نہیں کہہ سکتا, لیکن لغت کے اعتبار سے اس کے پاس مال ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ صفت میں علی وجہ کمال موجود ہے, وہ صفت اس میں, تو اس صورت میں اس کا دعویٰ صحیح ہوگا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ تفویض کو اس کے کمال کے درجے میں پہنچانا ضروری ہے, کہ کوئی پسند نہیں کرتا کہ ناقص صفت ہو اس کے پاس. اسلام صفت مطلوب ہے, اسلام صفت مطلوب ہے, اور کوئی صفت درجہ نقصان میں مقصود نہیں ہوتی, یعنی ناقص. کوئی صفت بھی ناقص درجے میں مقصود نہیں ہوتی. ہر شخص چاہتا ہے کہ اعلیٰ درجے کی صفت حاصل کرے. چنانچہ کوئی شخص جو مالدار بننا چاہے وہ ایک پیسہ حاصل کر کے بیٹھ نہیں سکتا, بلکہ وہ کمال کے درجے کو پہنچنا چاہتا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے دین کے بارے میں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, یعنی اسلام میں دیکھو پورے پورے داخل ہو جاؤ, ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس پر تمہارا عمل نہ ہو. چلیے وقت کم پڑ جاتا ہے, انشاءاللہ آئندہ. یہ تفویض میں مجھے عرض کرنا تھا, آج وہاں تک پہنچے نہیں, کہ تفویض کی حقیقت کو اور صحیح طریقے سے عرض کرنا اور تفویض کو حاصل کرنے کا طریقہ بتانا تھا. انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم لوگوں کو, جو بھی ہے جتنا بھی ہے. دیکھیے کام مشق کا ہے, صرف سننے کا کام نہیں ہے یا صرف بولنے کا کام نہیں ہے. جتنا بھی معلوم ہو گیا ہے ایک ہفتہ مشق کریں, پھر انشاءاللہ آئندہ مزید.